بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب معمول آپ کا میزبان بشیر احمد اپنی ٹیم کے ہمراہ پروگرام راہ نجات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. میں آپ کو اپنی طرف سے اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے شہر مقدس قم سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اور پروگرام راہ نجات میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو اسلامی عقائد سے متعلق اہم موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کی جائے. پچھلے پروگرام میں ہم نے خدا کی پہچان اور معرفت کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ہمارے معزز اور محترم مہمان نے یہاں پہ آپ کے لیے کافی مفید اور اہم مطالب بیان کیے تھے. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، چونکہ گفتگو ادھوری رہ گئی تھی. لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تو کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں راہ نجات، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے خدا کی معرفت اور شناخت کے بارے میں. جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہے دوبارہ وہی آپ کے معزز اور محترم مہمان جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے، مرزا عمار حیدر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے. جی قبلہ، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
شکریہ آپ کا کہ آپ نے دوبارہ یہاں آنے کی زحمت گوارا کی اور ہمارے اس پروگرام کو مزین فرمایا. ہمیں کافی خوشی ہے اور ہمارے ناظرین بھی جہاں تک مجھے لگتا ہے بہت ہی خوش ہوں گے، چونکہ آپ کی گفتگو اور جو اہم مطالب آپ بیان فرما رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آج بھی آپ بہترین انداز میں اپنے بہترین مطالب بیان فرمائیں گے. تو میں بنا کسی تمہید کے یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے گفتگو ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں خدا کی اہمیت کے بارے میں، کہ خدا کو کیوں پہچاننا ضروری ہے، اور آپ نے مختلف انداز سے بہت ہی اہم مثالیں یہاں پہ ذکر کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ خدا شناسی کے بارے میں جو سب سے اہم دلیل ہو سکتی ہے ہمارے ناظرین کے لیے، چاہے پڑھے لکھے ہو، چاہے ان پڑھ ہوں، یا بالکل ایک عوام جو ہے، ان کے لیے سب سے اہم دلیل خدا شناسی کے بارے میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ آپ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جہاں سے بات کو شروع کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دلیل کے عنوان سے تو ہمارے علماء کی جن کے درمیان فقہا ہیں، متکلمین ہیں اور فلاسفہ ہیں، ان لوگوں نے مختلف دلیلیں مختلف کتابوں میں پیش کی ہیں. فقہا بہرحال فقہ میں کام کرتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہمیں یہ بتاتے ہیں. متکلمین مذہب کا دفاع کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیسے حق پر ہے. لیکن بہرحال جب علم کلام کی بحث ہوتی تو اس میں
متکلمین سے مراد ہاں آپ کی وہی الہیات کے ماہرین
جو ہیں. ایگزیکٹلی الہیات کے ماہرین کے عنوان سے تقریباً فقیہ بھی اس میں آتا ہے، فیلسوف بھی اس میں آتا ہے اور متکلم بھی، یعنی یہ سارے الہیات کے ماہرین ہیں، لیکن ان کا اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ. متکلمین کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو کیسے بچائیں حملوں سے، اور اپنے مذہب کو کیسے دوسروں کے لیے پروف کریں.
صحیح.
ان کے لیے سب سے جو اہم گفتگو، جن کی گفتگو ہے اس کے اندر، جو ان کی بحثیں ہیں اس کے اندر، اس میں سے ان کی جو سب سے پہلی گفتگو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے توحید کے اوپر.
صحیح.
کہ اگر خدا ہے تو کیسے ہے اور کس حالت میں ہے، جیسے تعدد خدایان ہیں، جیسے
بالکل
مثلا وہ
بالکل
ہے یا نہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے، یہ ہے مثلا خدا کا جسم ہے یا خدا کا جسم نہیں، یہ ساری بحثیں اس میں آتی ہیں متکلمین کے ڈپارٹمنٹ. اس کے باہر آتا ہے ڈپارٹمنٹ فلاسفرز کا، وہ خدا کو ثابت کرتے ہیں عقل سے، یہ بتاتے ہوئے کہ وجود کیا ہے، اور اگر وجود ہے تو یہ وجود کس مبنا کے تحت یہ وجود قائم ہے، کس مبنا کے تحت یہ وجود بنا ہوا ہے، کس پائے اور کس اساس پر یہ وجود کھڑا ہوا ہے، اور اگر وجود اصل ہے تو ماہیت کیا. یہ ساری فلسفے کی بحثیں ہیں ساری. جہاں تک میری نظر کی اور جہاں تک میری اپنی سمجھ کہتی ہے، ان تمام علماء کے درمیان ان کی جو مختلف دلیلیں ہیں خدا کے ہونے کے اوپر، اس میں دو سب سے اہم دلیل ہے. علماء کہتے ہیں، جہاں سے متکلمین اپنی بات کو شروع کرتے ہیں خدا کو ثابت کرنے کو، جو دلیلیں جو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جسے دلائل انی اور لمی کہتے ہیں. دلیل انی اور لمی کیا ہوتی ہیں؟ وہ دلیلیں ہم ساری کائنات، ہم سارے انسان، ہم سارے یہ پرندے، پیڑ پودے، جانور، ساری مخلوقات جو ہے ساری، یہ ساری معلول ہیں، یعنی کسی کی بنائی ہوئی ہیں. چونکہ یہ معلول ہیں، ان کی کوئی علت بھی ہوگی، یعنی ان کا کوئی بنانے والا ہوگا. جب ہم معلول سے یعنی مخلوقات سے خدا کو ثابت کرتے ہیں تو اس علم کلام میں کہتے ہیں دلیل انی، اس طریقے سے حقیقت تک پہنچنا، خدا تک پہنچنا. یا جب ہم خدا کو ثابت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اس نے ساری کائنات بنائی ہے، یعنی ہم اس کے آثار کو دیکھتے ہوئے دنیا کی طرف آتے ہیں، مخلوقات کی طرف، اسے کہتے ہیں دلیل انی. بہرحال جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تمام لوگوں کے لیے، تمام سامعین کے لیے، خود اپنے اور آپ جیسے دوستوں کے لیے، سب سے اہم دلیل جو خدا کے ہونے کی ہے، پہلی دلیل وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز، جو چیز معلول ہے، جو چیز کسی علت سے بنی ہے، کسی کے ذریعے بنائی گئی ہے، جو چیز خلق ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہونا ضروری ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز بنی ہے جو اپنے آپ بنی ہو. کوئی چیز ایسی بنی نہیں ہے آج تک، کوئی بھی چیز مطلقاً کوئی چیز ایسی بنی ہی نہیں کہ جو اپنے آپ سے بن گئی ہو. ہاں، لوگوں نے مختلف ذرائع سے کوشش کی ہے خدا کو ثابت کرنے کے لیے، اور ملحدین نے بھی، جو ان کے فلاسفرس رہے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی خدا کو ثابت کرنے کی خدا نہیں ہے. جنہوں نے یہ ثابت کرنا ہے خدا نہیں ہے، انہوں نے ایک تھیوری بالآخر بنا کے پیش کی ہے جس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری، یعنی جو تھیوری ساری کائنات ایک دھماکے کے ساتھ میں پیدا ہو کر بن کے سامنے آئے. کہ بہرحال یہ سارے خیالات ہیں، جیسے ڈارون کی تھیوری ہے کہ مثلا انسان پہلے بندر ہوا کرتے تھے، بندر سے انسان بنے، ساری چیزیں، یہ ڈارون کا فرضیہ ہے، ڈارون کا نظریہ نہیں ہے. نظریہ کہتے ہیں اس کو جو چیز ثابت شدہ ہوتی ہے، فرضیہ کہتے ہیں ہائپوتھیسس، یعنی آپ ایک فرض پیش کرتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے کہ مجھے لگتا ہے یہ چیز ہوئی ہے، یعنی میں نے 50 سال میں ریسرچ کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی ہوا ہوگا. ہاں، میں ڈارون کی اس بات کو انکار نہیں کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں کچھ بندر ایسے رہے ہوں گے جو آگے چل کر انسانوں کے شبیہ ہو گئے ہوں گے، کچھ چڑیاں ایسی رہی ہوں گی جو بعد میں مثلاً فرض کرنے کچھ اور بن گئی ہوں گی، یا مثلاً کوئی چھپکلیاں ایسی رہی ہوں گی جو بعد میں مگرمچھ بن گئی ہوں گی. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا اس سے کہ حتماً انسان بھی پہلے بندری تو بندر سے انسان بنے ہیں. یہ بات بالکل، یعنی ادیان کی رو سے الہی تفکر کے مطابق یہ بات غلط ہے. انسان کو پروردگار نے انسان بنا کے پیدا کیا ہے، اور تاکہ شبہ پیش نہ آئے انسان کو کہا کہ ہم نے تمہیں دو عورت مرد سے پیدا کیا جس کا نام آدم حوا ہے. اب اگر کوئی سائنس ہم سے کہتی ہے کہ ہمیں زمین پر لوگوں کے انکال ملے ہیں، ان کی ہڈیاں پسلیاں ملیں گی جو اس سے بہت پہلے انسان ہوا کرتے تھے، وہ ساری الگ بحث ہیں. ہم بیٹھ کے جائیں گے ہسٹری میں، ہم دوبارہ سولیزیشن کو دوبارہ ہم اگر تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے، دلیلیں دیکھیں گے، لیکن انسان کا مبنا انسان ہے، یعنی انسان اپنے انسان ہونے سے آگے آیا ہے، نہ کسی جانور سے. بہرحال ان لوگوں نے کیا، انہوں نے ڈارون کے فرضیے کو نظریہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری کوئی اصل نہیں ہے، تمہارا کوئی روٹ نہیں ہے، تم جہاں سے آ رہے ہو کوئی خاص بڑی چیز نہیں ہے. بالکل الٹی چیز ادھیان کہتے ہیں ہم نے تمہیں کرامت بخشی ہے، انا اکرمنا بنی آدم، جو اس کی متعلق ایسی جو آیت ہے، بہرحال میں شاید ممکن ہے دقیق الفاظ نہ نقل کر سکوں، انا کرمنا بنی، کہ بنی آدم کو ہم نے کرامت بخشی ہے، بنی آدم کو ہم نے کرامت بخشی ہے کہ جو آدم کے اولاد ہیں، یعنی یہ ہمارا مبدا ہے اور یہ ہماری انتہا کہ ہم جہاں تک جا رہے ہیں، ہماری جو انسانی سیر جہاں تک جا رہی ہے ساری چیزیں. مختلف تھیوریاں ہیں، کوئی کہتا ہے دھماکے سے پیدا ہو گیا تھا انسان کہیں سے، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو بات انکار کے قابل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کا بنانے والا کوئی موجود ہے. بالکل واضح سی بات ہے. ہاں، ممکن ہے کہ ہم اور آپ اس قدر غفلت میں، دنیا کی مثلا امور میں اس قدر غفلتوں میں پڑ جائیں کہ ہمیں احساس بھی نہ ہو اس بات کا، ہمیں بنانے والا کون ہے, ہمیں کبھی یاد بھی نہ آئے. مثال کے طور پر ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں, محنتوں سے پالتے پوچھتے ہیں, ہمیں بڑا کرتے ہیں. بڑا کرنے کے بعد بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو پلٹ کے ماں باپ کو فون بھی کرنا پسند نہیں کرتی, ان کا حال چال پوچھنا پسند نہیں کرتی, اپنی دنیا میں اس طرح سے ڈوب جاتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد خبر ہوتی ہے کہ ماں باپ بھی ہوا کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ نہیں تھے, وہ اپنی زندگیوں میں اس طرح سے مشغول ہوئے تھے کہ انہیں ماں باپ کا خیال نہیں آیا تھا. یعنی خالق موجود ہے ہمارا, ممکن ہے ہم دنیا کے مشغلے میں اس قدر مشغول ہو جائیں کہ ہم بھول ہی جائیں کہ ہمیں اپنے خالق کی طرف دیکھنا بھی تھا, اس کے بارے میں سوچنا بھی تھا. چونکہ ہم مخلوق ہیں, بالکل دو اور دو چار والی لاجک ہے, کسی کو تاریخ میں پروف نہیں کرنا پڑا ہمیں آج تک کہ دو دو ڈھائی ہوتے ہیں, دو اور دو پونے تین, اور دو اور دو پانچ ہوتے ہیں, دو اور دو چار ہوتے ہیں صرف. بالکل وہی تھیوری یہاں پر لاگو ہوتی ہے. اگر ہم خلق ہوئے ہیں تو ہم خود بخود نہیں بن سکتے, کوئی نہ کوئی ہمارا بنانے والا ہوگا. اس تسلسل کی چین میں انسان اگر اترنے کی کوشش کرے, ہم کہاں سے آئے, یہ چیز کہاں سے آئی, وہ شے کہاں سے آئی, وہ چیز کیسے بنی, اس کا بنانے والا کون تھا, بن نہایا ہم وہاں تک پہنچیں گے کہ ایک شخص ہے, ایک وجود ہے کہ جس نے ہم سب کو موجود بنایا ہے, اور وہ ہے ذات اقدس باری تعالی. یہ سب سے اہم ترین دلیل. ان تمام دلیلوں کے درمیان کہ جسے متکلمین اور فلاسفہ پیش کرتے ہیں, دلیلوں تو بہت ساری کہتے ہیں, لیکن جس کو فلاسفہ اور متکلمین دلیل کہتے ہیں, کافی حد تک میری نگاہ میں وہ امارہ ہیں. امارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پہاڑ کے طرف کھڑے ہوئے ہیں, ایک دم آپ کو پہاڑ کے پیچھے سے ایک دھواں نظر آتا ہے, اور آپ دیکھ رہے دھواں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی دھواں یہاں آ رہا تھا, اب یہاں آ رہا تھا, اب یہاں سے نکل رہا ہے, اب یہاں سے نکل رہا ہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دھواں آ کہاں سے رہا ہے, آپ فقط دیکھ رہے ہیں اس پہاڑی کے پیچھے دھواں ہے جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کے دماغ میں کیا خیال آتا ہے؟ ضرور کوئی ٹرین وہاں سے گزر رہی ہوگی جس کا دھواں نظر آ رہا
ہے, یا آگ وہاں پہ جلائی گئی,
یا کوئی آگ وہاں پہ جلی ہوگی, کوئی اس طرح
کا دھواں اٹھتا ہے.
ساری کائنات جو بنی ہے, اس میں خدا کے ہونے کے امارے بھرپور ہیں. ہر جگہ سے خدا جھلک رہا ہے, ہر جگہ سے بات پتہ لگ رہی ہے, ہر جگہ سے اشارے مل رہے ہیں کہ پروردگار, اس خالق, اس خلق کا بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے, کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے. ان تمام دلیلوں کو کہتے ہیں امارہ, یعنی یہ دھواں ایک امارہ ہے. امارہ ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے پیچھے یا کوئی ٹرین ہے یا کوئی آگ لگی ہوئی ہے.
ایک نشانی ہے.
ایک بہت ہی اہم نشانی, ایک بہت ہی مضبوط نشانی, ایک بہت ہی قابل انکار نشانی نہ ہو. یعنی کوئی یہ نہ کہا کہ نہیں یار دھواں ہی نہیں, یہ تو بلکہ مثلا پانی کی بوچھار ہے. نہیں, پانی کی بوچھار نہیں ہے, دھواں ہے. اور اگر دھواں ہے تو دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں, یا آگ لگی یہاں پر, یا کوئی ٹرین وہاں سے گزر رہی ہے, یا بہرحال جو بھی چیز ہو اس کے پیچھے وہاں پر کوئی آگ والا سسٹم ہے کہ جس میں سے دھواں باہر نکل رہا ہے. یہ ایک بہت ہی محکم مضبوط دلیل ہے, اسے کہتے ہیں ہمارا. تمام دلیلیں جو فلاسفہ اور متکلمین جو خدا کی خلیہ میں پیش کرتے ہیں, وہ ساری ایک طرح سے ہمارا ہیں میرے لیے. وہ دلیلیں نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس دو مضبوط دلیلیں پہلے سے موجود ہیں, اور پھر اس کو مضبوط اور مضبوط اور مضبوط اور مضبوط بنانے کے لیے آپ اس میں یہ سارے امارے جوڑ دیں, تو گویا وہ سارے امارے بھی دلیل بن کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی درواقع یہ امارے اپنے آپ میں دلیل نہیں ہیں, لیکن چونکہ اگر آپ کا دلیل پہلے سے موجود ہے, ان اماروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نا یہ دلیل پختہ ہے. دوسری سب سے اہم دلیل, شاید میں نے اپنی پچھلے گفتگو میں شاید اشارہ بھی کیا ہو, وہ ہے انبیاء کا ظہور. ایک نہیں, دو نہیں, سو نہیں, ہزار نہیں, 124,000 نبی پروردگار نے ہمارے لیے بھیجے. نبی بھی کس کیفیت میں کہ سب کے پاس علم غیب تھا, سب کے پاس معجزہ تھا.
اس سے پہلے کہ آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں, چونکہ لمبی چوڑی گفتگو ہوگی اس سلسلے میں, میں یہاں پہ ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ راہ نجات, اور گفتگو ہو رہی ہے خدا کی پہچان اور معرفت کے بارے میں. اس سلسلے میں ہمارے معزز اور محترم مہمان حجت الاسلام جناب مرزا عمار حیدر صاحب بہت اچھے بیانات فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے, دیکھتے رہے راہ نجات.
إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سباح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والعز لا شريك لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمات لك إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك.
جی ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے خدا کی پہچان اور معرفت کے بارے میں. آپ کو پھر سے اپنے پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے. جی مرزا صاحب، آپ فرما رہے تھے.
جی ہاں، تو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگلی دلیل جو ہماری ہے، اور ایک ایسی دلیل ہے، کیونکہ بہرحال دلیل عام طور سے کہتے ہیں اس دلیل کو دلیل کہتے ہیں کہ جو آسانی سے رد نہ کی جا سکتی ہو، آسانی سے توڑی نہ جا سکتی ہو. ممکن ہے بہت سارے دلیلیں ایسی ہوں کہ ہم نے دلیل کہیں، لیکن کوئی آنے والا مثلا تاریخ میں کوئی نیا فلاسفر آئے، کوئی نیا متکلم آئے، کوئی فقیہ آئے، کوئی ماہر دین آئے اور کتاب لکھے کہ نہ یہ دلیل صحیح نہیں تھی بلکہ دلیل ان دلیلوں کے مطابق یہ دلیل ہی غلط تھی، بہرحال پھر وہ دلیل دلیل نہیں رہ گئی ہے. ممکن اس پر گفتگو کی جا سکے، ممکن ہے وہ اتنی مضبوط دلیل بھی کہلائے، لیکن بہرحال اس میں اگر انقلت وارد ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی اشکال وارد ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے. میں اس کم وقت کے اندر جس بات کو دلیل کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اتنی آسانی سے قابل رد نہ ہو، بلکہ قابل رد ہو ہی نہ، قابل رد ہی نہیں ہونی چاہیے اگر دلیل ہے تو. وہ بہرحال اگلی دلیل کیا ہے ہماری؟ اگلی دلیل ہماری ہے خود انبیاء کا موجود ہونا ہم انسانوں کے درمیان. جیسا کہ میں نے اپنی خدمت عرض کیا اور جیسے روایتیں اور قرآن ہم سے کہتا ہے کہ یہ ایک دو نہیں بلکہ 124,000 نبی تھے. ان تمام انبیاء کے پاس علم غیب تھا، انبیاء کے ساتھ میں کتابیں ہوا کرتی تھیں، یا اپنی یا پچھلے نبی کی، انبیاء کے پاس معجزات ہوا کرتے تھے، انبیاء کے پاس علم غیب ہوا کرتا تھا. بہت ہی سمپل اور سادہ سی مثال ہے. آج کی دنیا میں دیکھیں حکمران جو اپنے آپ کو، چاہے وہ اسلامی ممالک کے ہوں چاہے غیر اسلامی ممالک کے ہوں، اپنے اپنے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اس میں سے جو ان کا دعویٰ یہ کہ ہم خدمت کر رہے ہیں قوموں کی اور ملکوں کی اور فلاں ساری چیزیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس میں سے اندھا دھن جو لوگ ظلم کر رہے ہیں،
بالکل
خیانت کر رہے ہیں، لیکن ان کا عنوان کیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں خدمت. 20 سال سے 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، گدی پکڑے ہوئے ہیں، انسانوں کو تباہ کر دیا، زندگیوں کو تباہ کر دیا، ملک کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن عنوان سب کا کیا ہے؟ ہم خدمت کر رہے ہیں. خدمت نہیں کر رہے ہیں، وقت پڑتا ہے انسانوں کو قتل بھی کرتے ہیں، شہروں میں آگ بھی لگاتے ہیں، اپنے لوگوں کو قتل عام بھی، قتل و غارت بھی کرتے ہیں. عنوان کیا دیتے ہیں؟ ہم خدمت کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، ان کے پاس نہ کتاب ہے، ان کے پاس نہ فلاسفی ہے، ان کے پاس نہ معجزہ ہے، ان کے پاس صرف ایک گرو ہے ان کا، جیسے ہم اپنی لوکل زبان میں کہہ سکتے ہیں گنڈوں کا گرو ہے، کہ جس کی بنا پر اپنی فوج، اپنی آرمی اور اپنے چار سیاست مداروں کی بنا کے اوپر یہ چپکے ہوئے ہیں اپنی جگہوں پر. انبیاء کے جو اس قدر قدرت مند تھے، جن کے پاس فلاسفی تھی،
حکمت تھی،
جن کے پاس حکمت تھی، جن کے پاس قدرت تھی، جن کے پاس معجزہ تھا، اگر وہ انبیاء چاہتے تو بڑی آسانی سے حکومتیں اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور پھر دبا کے عیاشی کرتے، جسے ہم کہتے ہیں، کہتے ہوئے لوگوں خود پہ عیاشی کرو، ہمیں بھی عیاشی کرنے دو. کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں، بلکہ ہر نبی کو پتھر کھانے پڑے، ہر نبی کو ظلم سہنے پڑے، ہر نبی کو شہادت کا سامنا کرنا پڑا. کتنے نبیوں کو گھر جوڑا، کتنے نبیوں کی اولادیں شہید ہوئیں، کتنے گھرانے ان کے تباہ ہوئے، فقط ایک بات ثابت کرنے کے لیے کہ اے لوگوں اچھی زندگی جیو، تمہیں کوئی بنانے والا ہے جو تمہارا خالق ہے، ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں. اچھی زندگی جیو، ہم تمہارے لیے شریعت لے کر آئے ہیں، اور تمہیں مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، ہم تمہیں اس دن کی خبر دینے آئے ہیں۔ رسول منذر ہے، رسول بشیر ہے، قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں۔ یہاں پر میں قرآن کے باہر سے باتیں کر رہا ہوں، اگر میں قرآن سے خدا کو ثابت کروں گا تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے خدا ثابت ہو پھر قرآن ثابت ہوگا، قرآن سے کیسے خدا؟ یہ تو ساری عقلی دلیلیں ہیں، اگرچہ قرآن میں جب ہم آئیں گے تو بے انتہا دلیلیں ہیں، روایات میں بے انتہا دلیلیں ہیں، اولیاء علماء کی زندگی میں بے انتہا دلیلیں موجود ہیں ان کی باتوں ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن انبیاء اتنے قدرت مند ہوا کرتے تھے، انبیاء کے ہاتھ میں معجزے تھے، کہ ایک نبی کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی دعا پڑھے اور حاکم وقت قتل کر دے، اس کو مار دے، اس کے تمام جو لوگ اطراف بیٹھے ہیں، اس کے چاروں طرف جو لوگوں نے اس کی جو ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی دو ذکر پڑھ کے ختم کر دیں، بعد میں اپنے لوگوں سے کہیں کہ آؤ چلو حکومت سنبھالتے ہیں اور پھر آج کے بعد جو چاہو وہ کرو۔ کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ نبیوں کا دور ختم ہوا، ہمارے نبی کا زمانہ آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے پاس علم بھی تھا، آپ کے پاس حکمت بھی تھی، آپ کے پاس کتاب بھی تھی، آپ کتنے قدرت مند بھی تھے، معجزہ بھی تھا، سب کچھ تھا ہاتھ میں، بڑی آسانی سے چاہتے تو ساری دنیا کو ضرور کر دیتے، عرب ممالک میں ایک نئی حکومت بناتے، خوب عیاشی کرتے، عیاشی کرواتے، نعوذ باللہ۔ لیکن نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ نبی نے ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی لوگوں کی باتیں سہیں، ظلم سہا۔ کہتے ہیں ایک بار کا واقعہ، رسول ایک آبادی میں گئے تھے، واپس آئے تھے، بی بی فاطمہ کہتی ہیں بابا آپ کا یہ کیا حال ہے، سر سے پاؤں تک سارا خون بہ رہا تھا، کیا میں جاتا ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے تمہارا کوئی خدا ہے، یہ تمہاری شریعت ہے، تمہیں مرنے کے بعد حساب کتاب دینا پڑے گا، اچھی زندگی جیو۔ اور اچھی زندگی اسے کہتے ہیں جیسے میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ بجائے کہ میری باتیں سنیں مجھ پہ غور کرو، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ میرے اوپر پتھر برساتے ہیں۔
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی ہیں کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی،
احسن، کسی نبی کو مجھ سے پہلے اتنی اذیت نہیں ہوئی۔ کتنا عظیم جملہ ہے یہ، یا مولا کائنات کا وہ جملہ کہ مولا کائنات کے دن گھر پہنچے بہت ہی غمزدہ حالت میں، بی بی فاطمہ زہرا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابا الحسن یہ کیا حال ہے آپ کا؟ مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی چچائے کہ لوگ مجھے سلام دیں، میں لوگوں کو سلام دیتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی مولا کائنات ہیں کہ جو ایک ہاتھ سے دار خیبر کو انکھاڑ کے یوں پھینک دیتے ہیں، یہ وہی مولا کائنات ہیں۔ اتنے زخم زبان لگنے کے باوجود مولا نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کی، ورنہ ان کی آل اولاد، ان کی نسلیں فنا ہو جاتی۔ یہ وہی مولا کائنات ہے کہ جن کے اولاد پہ اتنے ظلم، جن کی زوجہ پہ اتنے ظلم، جن پر خود پر اتنے ظلم ہوئے، کس قدر اذیتیں ہوئیں، کس قدر ان کی باتوں کی نافرمانی ہوئی، کبھی بد دعا نہ کی، لوگوں کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے۔ یہ وہی لوگ جو بے انتہا حکمت رکھتے تھے، یہ باتیں جھوٹ تو نہیں ہے نا، جس کے لیے سمجھنے والوں کے لیے تاریخ بھری پڑی ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے آدمی آنکھ بند کر لے، ایک آدمی بغل میں سو رہا ہے آپ کے، آپ اسے ایسے کریں وہ کبھی نہیں اٹھے گا، آپ اسے ایسے کریں کبھی نہیں اٹھے گا، آپ اسے تالی بجائیں وہ نہیں اٹھے گا، چونکہ وہ سو ہی نہیں رہا ہے، وہ تو آنکھ موندے پڑا ہوا ہے۔ جو سو رہا ہوگا اس کو آپ چٹکے بجائیں گے وہ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔
بالکل،
یہ لوگ جنہوں نے آنکھ بند کی ہے انہیں سمجھ میں نہیں آنے والی بات، لیکن جو سمجھنا چاہتے ہیں، ایک بار آپ کبھی جا کے تاریخ میں غور کریں کہ کتنے لوگوں نے مولا کائنات کے اقوال کو پڑھا ہے، نہج البلاغہ کی شرح کی، جو مسلمان ہی نہیں تھے، یہ جو شیعہ ہی نہیں تھے، اہل سنت تھے، مسیحی تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، باقی لوگ تھے، یہ باتیں مذاق تو نہیں ہیں، مولا کائنات کی حکمت ہے یہ، یہ ان کا علم ہے، وہ شہر علم تھے۔ اور نہ فقط شہر علم تھے، علم کا دروازہ بھی تھے۔ یہی مولا کائنات کیا اتنی قدرت نہیں رکھتے تھے، حکومت اپنے ہاتھ میں یوں جکڑ لیتے اور پھر کہتے جو کرنا ہے کرو زندگی میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، خود بیعت کرتے، لوگوں کو بیعت کرواتے، لیکن مولا نے ایسا نہیں کیا۔ ان انبیاء کے ہونا، ان انبیاء کی پوری سیریز اور ان اولیاء کا ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ ان کے پیچھے کوئی خدا ہے۔ ان کی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اتنے قدرت مند تھے کہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی دھوکہ نہیں کیا۔ 124,000 نبیوں، 12 امام اور 14 معصومین جو ہمارے سارے ہیں، کسی ایک نے بھی خیانت نہیں کی، کسی ایک نے بھی دھوکہ دھڑی نہیں کی، کسی ایک نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ وہ وعدہ جو اپنے پروردگار سے انہوں نے کیا تھا، پروردگار تو نے ہمیں ساری قدرت دی ہے، ساری قدرت کے باوجود ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم کتنے قدرت مند ہیں، اس کے باوجود ہم صرف تیرا پیغام پہنچانے لوگوں تک جا رہے ہیں۔ اور اس پیغام کو انبیاء نے، اولیاء نے بے نحو احسن لوگوں تک پہنچایا، بے نحو احسن، اور اپنی اس رسالت میں، اپنے اس امامت کے درجے پر یہ تمام لوگ معصوم تھے، یعنی ان کی اس پیغام رسائی میں نہ کوئی نقص تھا، نہ کوئی خطا تھی، نہ کوئی کوتاہی تھی۔
بالکل،
وہ ہم ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی سرمستیوں میں اپنے آپ کو اس طرح سے ڈبویا ہوا ہے۔
تو جہاں پہ چونکہ جیسے قرآن میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نبی، نبی سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا ہلاک کریں گے،
ان لوگوں کے لیے
ایمان نہیں لا رہے،
بہت یعنی نبی کس قدر لوگوں کے لیے دل جلاتے
دل جلاتے تھے بالکل
کہ بابا ان لوگوں کے جس کی ایک مثال آپ نے چونکہ یہ آیت پڑھی تو میں اس کا واقعہ بھی سنا دوں آپ کو. کہتے ہیں نبی ایک بار جنگ سے واپس آ رہے تھے اور جنگ سے نبی جیت کر واپس آئے تھے تھک کر ایک پتھر کی چٹان پہ یوں ہاتھ پیچھے کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور سامنے سے مشرکین کا کاروان گزر رہا تھا. سب سے آگے مشرکین کا سردار تھا جس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا. نبی اس کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. وہ پلٹ کے نبی سے کہتا ہے اے محمد ہمیں ہرا کے ہنس رہے ہو, ہمیں ہنسا کے خوش ہو رہے ہو, ہمیں ہرا کے خوش ہو رہے ہو,
ہمیں زندہ کر کے
پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ رحمت للعالمین. جس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین, یہ ایسے ڈگری نہیں ملی ہے,
بالکل
یہ بہت بڑا عہدہ ہے کہ اے رسول تم رحمت للعالمین ہو. رسول نے جواب دیا اس کو کہ میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ میں نے تمہیں ہرایا ہے, میں اس لیے خوش ہوں کہ تم لوگوں کو زبردستی جنت لے کے جا رہا ہوں.
لیکن تم پھر بھی نہیں مانتے,
تم پھر بھی نہیں مانتے. میں نے تمہیں بتایا ہے, تم سمجھایا ہے, تم مجھ پر حملہ کرتے ہو, ہمیں اپنا دفاع کرنا آتا ہے, ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے, تم ہمیں نہیں اگر مانگا ہم نہ چاہیں گے تو ہمیں نہیں مار سکتے ہو. لیکن بہرحال اس ظاہری دنیا میں انبیاء اور اولیاء کو بھی ہم جیسے ایک عام زندگی جینی تھی. یہ دو سب سے اہم دلیلیں ہیں.
بالکل
ایک پوری مخلوقات کا بنانے والا کوئی ہے, اس خلق کا کوئی خالق ہے. دو انبیاء کے ہاتھ میں معجزہ ہونا اور انبیاء کا ہونا جو اتنے طاقتور اتنے قدرت مند لوگ تھے, اتنے مضبوط اتنے باارادہ لوگ تھے, اس کے باوجود سب نے ظلم سہے, سب نے اذیتیں جھیلی, سب نے عذاب جھیلا, فقط یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں اچھی زندگی جیو, ایک خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہی خدا تم سے آخر میں حساب لینے جا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا, یہاں تک بہت ہی اچھے مطالب تھے. یہاں آپ سے اجازت لیتا ہوں, ایک مہمان ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, دیکھتے ہو وہ بھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی ناظرین, آپ گفتگو سن رہے ہیں ابھی جناب مرزا عمار حیدر صاحب کی زبانی خدا شناسی اور اس کی معرفت کے بارے میں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان کی سرزمین استور سے تعلق رکھنے والے ایک اور مہمان موجود ہیں, جناب بشیر احمد استوری صاحب. آئیے ان سے بھی اس بارے میں ایک سوال پوچھتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ ناظرین کے لیے کیا بیان فرمائیں گے. جی استوری صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی آپ کو اپنے پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معزز اور محترم مہمان جناب مرزا عمار حیدر صاحب نے کس بہترین انداز میں خدا شناسی کی ضرورت کی اہم دلیلوں کی طرف اشارہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں مولا علی کا علمی خزانہ اور علمی سرچشمہ جسے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے نہج البلاغہ, نہج البلاغہ کے آئینے میں اگر آپ خدا شناسی کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے تو ہمارے ناظرین بھی مستفید ہو جائیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی مجری برنامہ سحر اور تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں تمام مومنین کی عزت ناموس مال و جان کی حفاظت فرمائے اور تمام عالم اسلام کو کفر و ضلالت پر پیروزی عطا فرمائے. مسئلہ خداوند متعال کی معرفت کیوں ضروری ہے, جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں حدیث قدسی میں ارشاد ہے, ارشاد ربانی ہو رہا ہے, کنت کنزا مخفی فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد, یعنی ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا میری پہچان ہو جائے, فخلقتک یا محمد, تو پس اپنی پہچان کے لیے اے پیغمبر گرامی آپ کو میں نے پیدا کیا ہے. یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ غرض خلقت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبع اور مخزن معرفت خداوند متعال ہیں. اسی لیے پیغمبر اکرم نے کئی مقامات پر, آپ علم کلام کے لحاظ سے تاریخی لحاظ سے اٹھا لیں, فرمایا کرتے تھے انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا, اور فرمایا کرتے تھے پیغمبر میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور بعض مقامات میں فرمایا انا دار الحکمت و علی بابہا. یہ پہچانوایا کہ خدا شناسی معرفت حقیقت خداوندی کی صحیح تصویر اگر مل جاتی ہے تو یا در مصطفیٰ سے ملتی ہے یا در علی مرتضیٰ سے مل سکتی ہے.
بالکل.
تو میں پوری نسل بلاغ کے طور پر تو الا ماشاء اللہ اسے گفتگو نہیں کر سکتا، فقط اولین خطبے کے پانچ جو فراز ہیں اس کو بیان کر کے سامعین کی خدمت میں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. مولا علی خطبہ اول میں فرماتے ہیں، اب ہم جائیں در مولا پہ تو خدا کی معرفت حقیقی معلوم ہو جائے گی، اور کسی اور کے دروازے میں جائیں تو نہ معلوم یہ معرفت مل ہی نہیں سکتی ہے. مولا فرماتے ہیں، اول الدین معرفت ہوں وکمال معرفت ہی التصدیق به وکمال التصدیق به توحید ہوں وکمال توحید ہی الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ. یہ پانچ فراز ہیں، ان کو پانچ مرحلوں میں شناخت خداوندی کے لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ نے بیان فرمایا ہے. اس کو پانچ ہی مرحلوں میں میں بیان کروں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شناخت اجمالی ناقص ہے، اور دوسرا مرحلہ و کمال و معرفت یا تصدیق کی میں تھوڑی تھوڑی تفصیل بعد میں کروں گا، شناخت تفصیلی ہے. وہ کمال تصدیق کو بھی توحید ہو، یہ توحید ذات و صفات کا مقام ہے. اور چوتھا مرحلہ مقام اخلاص ہے، اور پانچواں مرحلہ مقام نفی تشبیہ ہے. تو سامعین کی خدمت میں یہ عرض کروں، اول الدین معرفت ہوں یعنی آغاز دین معرفت و شناخت خدا ہے. یعنی دین سے مراد کیا ہے؟ پورے عقائد وظائف الہی اور اعمال اخلاق ہیں. جیسے کہ شہید مطہری یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بعض انسان گمان کرتا ہے کہ توحید کا مسئلہ، شناخت توحید یعنی مسائل اسلام میں سے ایک مسئلہ ہے،
جی.
یہی گمان کرتے ہیں، اور ہزارہا مسائل اس کے ارد گرد ہیں. فرماتے ہیں اگر نگاہ دقیق اگر دقت کی جائے تو تمام سراسر اسلام خود توحید ہے. یعنی جتنے اصول عقائد ہیں، اخلاقیات ہیں، امور ترتیبی ہیں، جتنے دستور عمل ہیں، وہ سب کے سب یک پارچے اور یک جا توحید ہیں. اسی لیے مولا نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 125 میں فرماتے ہیں، یعنی اسلام کا خود اسلام، الاسلام یعنی ہوا تسلیم، یعنی اسلام نام ہے، تسلیم یعنی سر خم کرنے کا نام ہے، و تسلیم ہو الیقین، اور تسلیم بھی یقین کا نام ہے، الیقین ہو التصدیق. کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں یقین کیا ہے؟ تصدیق ہے. اور تصدیق و تصدیق ہو الاقرار، اور تصدیق بھی کیا ہے؟ اقرار ہے. الاقرار ہو الادا، اقرار کیا ہے؟ ادا فرض ہے. والادا ہو العمل. یعنی اول الدین معرفته، یعنی آغاز دین معرفت و شناخت خدا ہے.
جی.
دین سے مراد کیا ہے؟ دین معرفت کا غیر نہیں ہے، بلکہ دین کی اصل و اساس خدا شناسی ہے. دین کے لغوی معنی اطاعت ہیں،
جی.
اور عرفی معنی شریعت کے ہیں. چاہے لغوی معنی مراد لیے جائیں یا عرفی، دونوں صورتوں میں اگر ذہن کسی معبود کے تصور سے خالی ہو تو نہ اطاعت کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ کسی آئین کی پابندی کا. جب کوئی مقصد ہی پیش نظر نہ ہوگا تو اس کے لیے تگ و دو کرنے کا کیا مطلب؟
جی استوری صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں آپ سے ضرور استفادہ کریں گے اور اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے یہیں پہ ہم خدا حافظی کرتے ہیں. خدا حافظ. جی قبلہ، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک اور سوال اس کی طرف سے، اس پہ آپ روشن ڈالیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ روشن ڈالیں گے، ایک وقفہ لینا پڑے گا. جی ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے خدا کی معرفت کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے راہ نجات.
Thank you.
جی ہاں ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں راہ نجات، اور گفتگو ہو رہی ہے خدا کی معرفت اور شناخت کے بارے میں. جی مرزا صاحب، دامن وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ ہم زیادہ اس میں تفصیل میں جائیں. میں یہاں پہ ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ خدا کے ماننے والوں کی زندگی اور خدا کو نہ ماننے والوں کی زندگی کا اگر ایک تقابلی جائزہ لیا جائے، ظاہری طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا میں، مثلا اگر فرض کریں ہم اس ایشیا ممالک کو دیکھیں، ان کو ہم خدا شناس مان لیں، خدا کو ماننے والے، اسلام چونکہ زیادہ یہاں پہ پایا جاتا ہے اور دوسرے ادیان میں، لیکن اس کے برعکس جو کمیونسٹ ہے یا دوسرے افراد ہیں، ظاہری طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی بہتر ہے. یہ ایک شبہ ہے اور اعتراض ہو رہا ہے ہمارے جوانوں نوجوانوں کے ذہن میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیوں ہے پھر ایسا؟ اگر خدا کو جاننا ضروری ہے تو کیا اس کا وہ اثر رہتا ہے؟
اگرچہ اس بات کو تفصیلی طور پہ بیان کرنے میں یعنی کم سے کم انسان کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ وقت چاہیے.
ہم 6 منٹ آپ کو دیں گے،
لیکن 6 منٹ کے اندر میں فقط فہرستوار آپ کے سامنے سے پیش کر دوں، مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر دوں. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ روایتوں میں ہم سے ملتا ہے کہ اگر آپ گھر پر نکلنے سے پہلے
جی،
اگر آپ ایک بار آپ مثلا کہیں جا رہے ہیں باہر اور آپ کو بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے، اگر آپ ایک بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو پروردگار 5 فرشتوں کو آپ کے اوپر، یا بلکہ فرشتوں کی ایک ٹیم، ایک مقدار میں فرشتوں کو آپ کا نگہبان بنا دیتا ہے. یہ لوگ آپ کی اس سفر میں آپ کی محافظت کریں گے ایکسیڈنٹ سے، کسی حادثے سے. اگر آپ 2 بار آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو خداوند کہتے ہیں کہ اول العظم، جو بڑے ملائکہ ہیں، مثلا جبرائیل ہو گئے، میکائیل ہو گئے، زائل، جو بڑے ملائکہ ہیں، جو
مقام اور
مرتبہ اوپر ہے اور ملائکہ کی نسبت، خدا ان میں سے 5 کو آپ کے اوپر آپ کا حافظ اور نگہبان بنا دیتا ہے. اور اگر آپ گھر سے نکلنے سے پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھیں تو خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، اب اس بندے کی حفاظت میں خود کروں گا. یعنی خود شخص خدا آپ کا حافظ اور نگہبان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں. یا مثلا روایتوں ہم سے ملا ہے کہ اگر آپ یہ دوا یہ ذکر پڑھیں گے، یا اگر آپ یہ دعائیں پڑھیں گے، یا اگر آپ 40 دن تک اس قرآن کا یہ سورہ پڑھیں گے تو آپ کو اس مسئلے میں شفا ملے گی. قطعاً شفا ملنی ہے، اگر روایت صحیح ہے، وہ بات صحیح ہے، تو قطعاً آپ کو شفا ملنی ہے. لیکن اب آپ وہ سورہ پڑھنے کے، تو رات میں سونے سے پہلے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، آپ ایک بوتل جمال گھوٹا کا پی کے سو جائیں، صبح آپ کو دست آنا ہی آنا ہے چونکہ آپ نے جمال گھوٹا پیا ہوا ہے.
بالکل،
اگر آپ نے مثال کے طور پر مثلاً آپ نے تمام دعائیں پڑھی، آپ نے تمام ذکر پڑھے آپ نے، لیکن مثال کے طور پر فرض کریں گے مثلا آپ نے مثلا کوئی غلط دوا رات میں آپ نے کھا لی، اس کا اثر تو آپ کے سامنے آنا ہی آنا ہے. یعنی اس غلط دوا کا اثر آپ کے اوپر ہونا ہی ہونا ہے. وہ ذکر، وہ دعائیں آپ کو بچائیں گی اس شرط پہ کہ آپ معقول زندگی جئیں گے، آپ معقول رفتار آگے رکھیں گے. اگر وہ رفتار معقول نہیں ہے تو وہ موانے جو آپ نے ایجاد کیے ان کا اثر بھی سامنے ظاہر ہونا ہی ہونا ہے. یہ ایک مثال تھی. اس کا کوئی ربط نہیں ہے اس سے کہ وہ جو ملتیں، وہ قومیں کہ جو خدا پرست نہیں ہے، جو خدا کو اتنا نہیں مانتی جتنا ہم مانتے ہیں، یا شاید ہم سے کم مانتی ہیں، یا پروردگار کو مثلا اللہ کو جس طرح سے ہم اس نام سے، اللہ کے نام سے، اس کی کتاب کے ساتھ میں، اس کے رسول کے ساتھ میں، جیسے اس کو ہم مانتے ہیں، ویسے نہیں مانتی ہیں ساری چیزیں. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتی ہیں، لیکن وہ ان اصولوں کو کہ جن اصولوں کے تحت انسان کی زندگی آباد ہوتی ہے، اس کو تو مانتے ہیں وہ لوگ. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم دیندار ہو گئے، تو ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسلام میں سب سے پہلی جو چیز ہم سے کہی گئی ہے ایمان لانے کے بعد، تمام چیزوں کے بعد، النظافۃ من الایمان، کہ صفائی سے ستھرائی انسان کے ایمان کا حصہ ہے. مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی صفائی ستھرائی سے گزرتی ہے. اگر ہم صفائی ستھرائی سے زندگی نہ گزاریں اور ہماری زندگی ہمیشہ بدبو رہے، ہمیشہ کیچڑ رہے، ہمیشہ گندگی رہے، ہمیشہ میل رہے، ہم بیمار رہیں، بچے بیمار رہیں، گھر ہمارا تباہ رہے، ملک، محلے، گلیاں ہماری تباہ رہیں، اس میں خدا اور رسول قسم کیا گناہ ہے؟ اس میں ان کی کیا غلطی ہے؟
قصور ہمارا ہے.
اگر وہ لوگ جو اچھی زندگی جی رہے ہیں، اس میں اسلام کو اور اسلام کے نہ ہونے کا نہیں ہے، وہ سارے عقلی قاعدے ہیں. اگر آپ زندگی ڈسپلن سے جیئیں گے، مولا کائنات نے سب سے تاکید کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں اپنی زندگی کو ڈسپلن کے مطابق زندگی گزارو، کب ہم نے ان کی بات مانی؟
بالکل، جیسے نیچرل بلا گیا کہ اکثر خود ملتا ہے اسی کو بتقوا اللہ.
انہوں نے کہا احسن اپنی زندگی کو ڈسپلن میں گزارو، اپنے کو صفائی ستھرائی سے رکھو، اپنے وقت کی قیمت جانو. اگر ہم ان چیزوں پہ عمل نہ کریں، اس کا خدا سے کیا رابطہ ہے؟ اس کا امام رسول سے کیا رابطہ ہے؟ وہ لوگ جو خدا رسول کو نہ بھی مانتے ہوں، اگر وہ لوگ بھی ان قواعدے پہ عمل کریں گے اس کے فائدے اٹھائیں گے. اسی لیے ہم کبھی کبھی جو دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم پچھواڑے ہیں, ہم پچھڑے ہوئے ہیں اور وہ مسلمان نہیں, اس کا مسلمان یا مسلمان نہ ہونے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کو ماننے والے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کو نہ ماننے والے بھی ادھر ہیں, جن کی زندگی بڑی اچھی ہے یا جن کی زندگی بڑی خراب ہے. ان کے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی اچھی نہیں, ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی بہت اچھی ہے. اس کا خدا یا خدا کے نہ ماننے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ہاں, خدا کو ماننے سے ہماری زندگی میں اور بہار آئے گی, وہ بہاریں اور ہوں گی. خدا نے بھی ایک سکون آئے گا ہماری زندگی میں, ایک اطمینان آئے گا ہماری زندگی میں, ایک لطافت آ جائے گی ہماری سمجھ میں, ہماری یعنی ہماری حیات میں ایک خوشبو آ جائے گی. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ان کے یہاں جو زندگی بڑی ڈسپلن کے ساتھ میں گزار رہے ہیں, آپ یہ مت سمجھے زندگی بڑی اچھی ہیں. ان کے یہاں بھی اپنے درد ہیں, ان کے یہاں بھی اپنے مسائل ہیں, بے انتہا مسائل ہیں ایک دنیا. ہاں, ظاہری زندگی اچھی ہے. کیوں اچھی ہے؟ وہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں, وہ ڈسپلن کا خیال رکھتے ہیں, وہ دھوکہ دھڑی نہیں کرتے, وہ خیانت نہیں کرتے, اس کے نتیجے ان کے سامنے موجود ہیں.
بالکل,
اس کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے.
صحیح,
اس کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ہاں, اگر ہم ان چیزوں کو مانتے ہوئے اسلام کو بھی مانیں تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے.
بالکل, جیسے خدا نے بھی وعدہ دیا, اگر تم ایمان لاؤ گے, عمل صالح کرو گے تو زمینی کے راستے نہیں بلکہ آسمان کے راستے بھی میں آپ کے لیے.
اور ہیں ہمارے درمیان ایسے لوگ جن کے لیے زمین کے لیے آسمان کے راستے کھلے ہیں. نہ فقط انبیاء اور اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں,
بالکل
ہمارے علماء اور اولیاء کے درمیان ایسے لوگ گزرے ہیں.
بالکل جی, شکریہ آپ کا یہیں پہ, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھا سکے. جہاں ناظرین گفتگو ہو رہی تھی خدا کی پہچان کے بارے میں, ہمیں لکھیے اپنے ای میلز, اپنے مفید تجاویز اور مفید آرا سے ہمیں مستفیض فرمائیں. ہماری سائٹ دیکھنا نہ بھولیے گا, ہمیں اپنے ای میل سے حتماً ضرور بہرہ مند فرمائیں. اگلے پروگرام میں اسی معزز مہمان کے ساتھ ملیں گے, یہی پروگرام لے کے یہی ٹاپک ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ.